Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Muhterem bayi dostu. Ye Mufti Rezaul Hak sahab ka risala zikre ictimai ve cehri yani ictimai ذکر کے متعلق جو انہوں نے مضامین جمع کیے ہیں, پہلے بھی اس میں سے سنایا تھا دارالعلوم زکریہ ساؤتھ افریقہ کے شیخ الحدیث ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ میں سے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے مضامین جمع کیے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ اسی میں سے تعلیم کی جائیں. اب چونکہ میری آنکھ کچھ کمزور ہو گئی ہے تو انشاءاللہ مولانا نعیم صاحب اس میں سے پڑھ کر کے سنائیں گے, بعد میں خلاصہ ہم کچھ بیان کر دیں گے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی کتاب پڑھ کر کے سناتا تھا, حضرت جو کہتے تھے اثر بات کی مجلس میں اور حضرت بیٹھے رہتے تھے, تو مشائخ کے یہاں یہ ترتیب رہی ہے کہ جب تک خود بول سکتے ہیں وہاں تک بولتے ہیں, بیانات بھی کرتے ہیں, سبق بھی پڑھاتے ہیں. جب معذور ہو جاتے ہیں تو خیر وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 50 سال بخاری شریف پڑھائی اور 35 سال ابو داؤد شریف, لیکن جب آنکھوں میں بینائی کمزور ہو گئی, لکھا ہے وہ گجراتی میں جس کو جھامر کا پانی کہتے ہیں, اور کتابیں لکھنا مشکل ہو گئی, تو پھر حضرت نے سبق موقوف کر دیا. حالانکہ 50 سال تک بخاری شریف پڑھاتے رہے, تو یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کے مقدر میں جو ہیں جہاں تک خدمت لکھی ہوتی کرتے ہیں. اس لیے کہ طاقتیں وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی, اس لیے آتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ, گناہوں سے بچنے کی طاقت, لا حول ولا قوۃ, طاعت کرنے کی طاقت, یہ بھی اللہ کی طرف سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. وہو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکر. ماں کے پیٹ میں نطفہ ہوتا ہے اس میں ساری طاقتیں اللہ ہی کی طرف سے. وہو الذی انشأ لکم السمع, سننے کی طاقت اللہ نے پیدا کی, دیکھنے کی طاقت اللہ نے پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ خالق ہیں, سننے کی بات, اللہ تو محتاج نہیں ہے. ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کا امر جہاں تک ہوتا ہے ہم اس بدن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی لیے دعا میں بھی آتا ہے اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا, یا اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی طاقت دیجیے. اللہم متعنا باسمائنا, ہمارے کانوں سے, باسمائنا, ہماری آنکھوں سے. اللہم متعنا بابصارنا واسمائنا وقوتنا, ہماری قوتوں سے. تو بہرحال طاقتیں اللہ کی طرف سے ہیں, جب تک اللہ کو منظور ہوتا ہے آدمی اس کو استعمال کرتا ہے, ورنہ دیکھیے دوا آپریشن سب کچھ ہوتا ہے لیکن موت اگر مقدر ہوتی ہے تو آدمی پہنچ جاتا ہے اللہ کی. ہسپتالیں بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, سرجری بھی ہیں, علاج بھی ہیں, لیکن جس کی عمر ختم ہو جاتی خلاص. انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ بھی تصوف کے صفات میں سے ایک صفت ہے. سمجھے بات, رضا بالقضاء اس کو کہتے ہیں, رضا بالقضاء اللہ کے فیصلے. تو بہرحال یہ ہم نے مختصر بات کہی کہ انشاءاللہ مولانا نعیم صاحب پڑھ کر کے سنائیں گے, پھر بعد میں کچھ کہنا ہو تو ہم کہہ دیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریر از حضرت الاستاذ مولانا شبیر احمد ساروجی حفظہ اللہ, محترم دار العلوم زکریہ, جنوبی افریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس پر تقریر لکھی ہے, یعنی یہ کتاب جو بڑوں کو دکھاتے ہیں پھر وہ کچھ لکھ دیتے ہیں, اس کو تقریر کہتے ہیں. یہ مولانا شبیر احمد سالوجی جو دارالعلوم زکریہ کے اب شیخ الحدیث بھی ہیں, ایک جلد پڑھاتے ہیں اور مہتمم بھی ہیں, انہوں نے جو ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی لکھی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح اور تربیت اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا, جن میں سب سے آخری اور عظیم اور محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری اور کامل اور مکمل کتاب قرآن کریم نازل فرمائی, جس کو قیامت تک کی تمام نسل انسانی کی ہدایت کا بنیادی ماخذ اور اساسی سرچشمہ قرار دیا. مذکورہ دونوں باتوں سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ بندوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے دینی علمی رہنمائی کے ساتھ عملی اور تربیتی رہبری بھی ناگزیر ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح امت کو دینی رہنمائی کے لیے کتاب اللہ کی ضرورت ہے, اسی طرح رجال اللہ کا وجود بھی ضروری اور مسلم ہے.
اللہ کی کتابیں ہدایت کے لیے ضروری, اسی طرح رجال اللہ اللہ کے نیک بندے یہ بھی ضروری, تاکہ وہ تربیت کریں. تعلیم بھی ضروری اور تربیت بھی.
چنانچہ قرآن کریم میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد باری تعالی ہے, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے, تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب یعنی قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ایسی باتیں سکھاتا ہے جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے. دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بالیقین اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے اور خدا کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے. ایک اور جگہ ارشاد ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھی. آیات بالا کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نبوت اور رسالت کے چار فرائض اور شعبے ہیں جن کی تکمیل کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی. نمبر ایک, خلق خدا کے سامنے آیات الہی کی تلاوت یعنی اس کے مخارج اور تجوید کی تصحیح کے ساتھ پڑھنا پڑھانا اور اس کے لطف و کیف اور پیرائے ادا کو محفوظ کرنا. نمبر دو، نفوس انسانی کا تزکیہ یعنی نفسانی آلائشوں اور تمام مراتب شرک اور معصیت سے ان کو پاک صاف کر کے عمدہ اخلاق اور صفات حمیدہ سے ان کو آراستہ کرنا. نمبر تین، تعلیم کتاب یعنی کتاب اللہ کی مراد بتانا. اور نمبر چار، تعلیم حکمت قرآن کریم کے خالص اسرار اور لطائف اور شریعت کی دقیق اور عمیق علل پر مطلع کرنا. بعثت محمدی اور دعوت نبوی کے دائرہ مقاصد میں تزکیہ نفوس اور تہذیب اخلاق بڑا اہم مقام رکھتے ہیں.
چار مقصد تھے نبی کے، تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت لوگوں کو سکھانا، پھر تعلیم کتاب، وہ کتاب اللہ کا مطلب سمجھانا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہیں تزکیہ نفس، لوگوں کو برے اخلاق سے، بری عادتوں سے پاک کرنا، اور حکمت کی باتیں بتانا جس کو علماء کہتے ہیں احادیث اور دین کی باتیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار مقصد، اس میں سے ایک خاص مقصد ہے تزکیہ نفس.
بعثت محمدی اور دعوت نبوی کے دائرہ مقاصد میں تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق بڑا اہم مقام رکھتے ہیں، اور اس کو بقاصد بعثت کے بیان کی ترتیب میں کتاب اور حکمت کی تعلیم سے مقدم ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ خود حدیث شریف میں حصر اور تاکید کے ساتھ اس مقصد کو درج ذیل الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میری بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ مکارم اخلاق کو پایائے تکمیل پر پہنچا دوں.
اخلاق سکھانا، اچھی عادت
ہے. یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ عہد نبوت میں صحبت نبوی نے تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفوس کے باب میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا ہے جس کی تاریخ انسانیت میں کوئی نظیر نہیں ہے. آپ کی آغوش تربیت اور فیض صحبت نے آپ کے اصحاب کو اعلیٰ اخلاق کا حسین ترین پیکر، مجسم عمل، سراپا اخلاص اور آپ کی تعلیم کا مظہر اتم بنا دیا تھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی سے یہ ساری باتیں حاصل ہو گئی تھی.
جاہلیت کے بڑے برے خصائل اور عادات، اطوار اور اوصاف اور شیطانی اثرات کا اس طرح بالکلیہ صفایا ہو گیا تھا کہ گویا وہ پہلے سے موجود ہی نہ تھے. خود قرآن کریم کی شہادت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.
ایمان اور ایمان کی باتیں صحابہ کو محبوب ہو گئی تھی، اور کفر، شرک اور گناہ، معصیت، یہ خود بخود اس سے دلوں میں نفرت آ گئی تھی. قرآن شہادت.
اور جان رکھو کہ تم میں خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہے، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے اور کفر و گناہ اور نافرمانی سے تمہیں بیزار کر دیا ہے. یہی لوگ راہ ہدایت پر ہے، خدا کے فضل اور احسان کے باعث، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے. جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی جامع اور بلیغ کلمات میں صحابہ کرام کا اس طرح تعارف فرمایا ہے، ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، دل کے پاک، علم کے گہرے اور تکلفات سے بری ہے.
یہ صحابہ کی صفات، پھر اس کو پڑھیں.
ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، دل کے پاک، علم کے گہرے اور تکلفات سے بری ہے. لیکن مشکات نبوت سے جیسے جیسے دوری ہوتی گئی انسانی قدروں میں انحطاط آتا گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی حضوری کیفیت اور خیر و شر کے عواقب کے کامل استحضار میں اضمحلال پیدا ہوتا گیا.
جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دوری ہوتی گئی تو پھر ان صفات میں، ان کیفیات میں کمی آتی گئی،
اور رفتہ رفتہ مختلف سیاسی، اخلاقی، معاشی اور ان کے علاوہ اور بہت سے اسباب اور عوامل رونما ہوئے جن کے باعث بعثت نبوی کے ان مذکورہ چار مقاصد کو روب عمل لانے کے حوالے سے امت میں ایک قسم کی تقسیم کا عمل شروع ہوا۔ اس کے باوجود کہ امت میں ہر دور کے اندر ان چار شعبوں کی حامل اور جامع شخصیات موجود رہی، تاہم وہ بھی اپنے مذاق اور طبیعت اور وقت کے تقاضوں کے مطابق مذکورہ شعبوں میں کسی میں کم اور کسی میں زیادہ سرگرم عمل رہی۔ جن حضرات نے تلاوت قرآن کے شعبے کو سنبھالا وہ قراء اور حفاظ کہلائے، جنہوں نے تعلیم کتاب اور حکمت کو اپنایا ان کو ائمہ دین، مجتہدین، فقہا اور اصولیین اور محدثین کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ جن بعض حضرات نے تزکیہ نفوس اور تہذیب اخلاق کو اپنا شعار بنایا، ان حضرات کو صوفیہ کرام کا نام دیا گیا۔ غرض ہر میدان کے رجال کا، ہر میدان کے رجال کار نے اپنے اپنے میدانوں میں غیر معمولی محنتیں کی، جس
بعد میں تقسیم ہو گئی اور ہر ایک نے اپنا شعبہ سنبھالا،
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شعبہ ایک مستقل فن بن گیا۔ چنانچہ تزکیہ نفوس کے شعبے کے ماہرین نے بھی نفوس کی اصلاح اور تربیت کے کام کو محنت کر کے ایک فن بنا دیا، اور دلوں کے زنگ کی صفائی اور انسانی نفوس کو مجلہ اور مزکہ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف حالات میں مختلف نسخے تجویز کیے، جن میں سر فہرست قرآن اور سنت اور سیرت کو حرز جان بنانے کی تلقین کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ اور اوراد اور وظائف کی تعلیم تھی۔ ماضی قریب میں حضرات اکابر دیوبند میں بھی اسی سلسلہ الذہب کی ایک کڑی ہے، جنہوں نے ان چار شعبوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت کے طور پر امت کے سپرد ان فرائض چہارگانہ کی ادائیگی کے لیے انہوں نے تاب مقدور سعی جمیل فرمائی۔
گو کہ یعنی ہمارے اسلاف نے جو ہیں چاروں شعبوں میں سے کسی نہ کسی شعبوں کو سنبھالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار مقصد تھے جی، اس کو امت تک پہنچایا جی،
تاکہ گویا کہ وقت کے تقاضوں، الہی حکمتوں، تقسیم کار کے خدائی نظام اور توفیق ازدی کی یاوری کی کمی بیشی کے باعث سب کے یہاں سب شعبوں میں ترکیز یکساں نہ رہی، اور ایسا ہونا ناگزیر بھی تھا۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر شعبوں کی طرح تزکیہ نفس کے شعبے میں بھی ان کی محنتیں اور کوششیں آفتاب نصف نہار کی طرح روشن اور براہ راست کتاب اور سنت مستفاد اور مستنیر ہے۔ ان کے طریقۂ اسلام میں کہیں بھی جادہ مستقیم سے انحراف نہیں پایا جاتا۔ ان کی نظر ہمیشہ اتباع رسول، پیروی سنت اور صرف صالحین کے تعامل پر رہی۔ اسی کے جلوہ میں انہوں نے احسان اور تزکیہ کے عمل کو جاری اور ساری رکھا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب اور محبت اور معرفت کے حصول، اس کی عظمت اور کبریائی کا نقش دلوں میں قائم کرنے، اس کی اطاعت اور محبت میں لذت اور حلاوت پیدا کرنے، اسی طرح دلوں کو سیکل کرنے اور ان کو سکینت اور رحمت کا مورد بنانے کے لیے جو طریقہ عمل تجویز کیے، وہ سب کتاب اور سنت سے مستفاد اور سلف صالحین کے تعلیم فرمودہ تھے۔
انہوں نے جو طریقے یہ کیفیت احسان کو حاصل کرنے کے لیے، خوشو کے لیے، خضوع کے لیے، اخلاص کے لیے جو طریقے انہوں نے اخذ کیے، وہ قرآن اور حدیث ہی سے کیے، جیسے فقہا نے۔
اس سلسلے میں انہوں نے ذکر اللہ جہری اور سری اور انفرادی اور اجتماعی کی تلقین بھی کی۔
ذکر بھی چاروں طریقے سے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، جہری بھی اور سری بھی۔
سو اس کی بنیاد بھی کتاب اور سنت کی پیروی اور بزرگان سلف کی اتباع پر تھی۔ خیال رہے کہ جس طرح ذکر اللہ انفرادی اور سری طور پر کرنا قرآن اور حدیث سے بجماع امت ثابت ہے، اسی طرح اجتماعی اور جہری طور پر کرنے کا ثبوت بھی قرآن اور حدیث میں واضح طور پر موجود ہے.
انفرادی یعنی تنہا ذکر کرنا، سری معنی آہستہ، یہ جس طرح ثابت ہے، اسی طرح اجتماعی جیسے ہم کرتے ہیں اور جہری یہ بھی ثابت ہے.
اور جہاں ذکر جہری یا ذکر اجتماعی جہری کی ممانعت وارد ہیں وہ بعض موانع کے باعث ہے.
بعض حدیثوں میں جو ممانعت ہیں تو بعض احوال کی وجہ سے ہیں، وقتی طور پر ہیں.
بنا بنی ذکر جہری اور اجتماعی کو علل اطلاق ممنوع اور بدعت قرار نہیں دیا جا سکتا.
ہاں، یہ جو ممنوع اور بدعت کہتے ہیں تو کہتے ہیں غلط ہیں، یہ احادیث پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے.
بلا شبہ افضل الذکر نماز ہے، لیکن بعض موانع کے باعث بعض اوقات میں نماز کی ادائیگی بھی ممنوع ہو جاتی ہے. شریعت میں بدعت اس فعل کو کہتے ہیں جس کا ثبوت کتاب اور سنت، اجماع امت یا قیاس مجتہد سے نہ ہو اور اس کو عبادت سمجھ کر اور دین کا حصہ قرار دے کر انجام دیا جائے.
جس کا کوئی ثبوت نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہ بدعت ہے.
حتیٰ کہ مجتہد فی امور کو بھی بدعت نہیں کہا جا سکتا، نہ ان پر نقیر کرنا درست ہے. چے جائے کہ کسی ایسے امر کو بدعت اور قابل نقیر قرار دیا جائے جس کے ثبوت کے لیے کتاب اور سنت میں متعدد دلائل موجود ہو. علماء ربانیین ہر دور میں ان پر عمل کرتے رہے ہو، خاص کر ایسے دور اور حالات میں جبکہ امت تشتت اور پراگندی کا شکار ہے. ہر طرف کفر و الحاد، ذہنی انتشار، فکری انارکی، حرص و حوث اور خدا بیزاری کی گرم بازاری ہے. مادہ پرستانہ مزاج تشکیل پا رہا ہے اور انسانی اقدار رو بزوال ہے. ایسے پرفتن دور میں ایسا طریقہ علاج جو لوگوں کی نمازوں میں خشوع اور خضوع، دعا میں تضرع اور ابتہال پیدا کرتا ہو، ان کو محاسبہ نفوس کا عادی اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں اضافے کا باعث ہو، نیز صفائی معاملات، صدق و امانت، حقوق العباد کی ادائیگی کے اہتمام اور نفس پر کنٹرول رکھنے میں معاون ثابت ہو، دوسری طرف لوگوں کو رذائل سے دور کرتا ہو، ان کو حسد اور کبر، بغض و عداوت، حب جا اور حب مال اور دوسرے اخلاق ذمیمہ کے ازالے میں مددگار ہو، کو کیسے بدعت کہا جا سکتا ہے؟
ہاں، یعنی یہ جو بزرگوں کی لائن ہے تصوف، جس کی وجہ سے اتنا بڑا فائدہ ہوا ہے کہ دین کی اتنی باتوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں، تو اس کو کیسے بدعت کہہ سکتے ہیں؟ یہ علاج ہیں، ایک طریقہ کار ہیں.
کون نہیں جانتا کہ فضائل سے آراستگی اور رذائل سے دوری عین مطلوب شریعت ہے، لہذا ان کے ذرائع اور وسائل بشرطے کہ وہ منہی انہو نہ ہو وہ بھی عین مطلوب اور مستحسن ہوں گے. بلا شبہ سد ذرائع اور جلب مصالح پر دفع مفاسد کو مقدم رکھنے کے طور پر امر مباح کو قابل نقیر اور ملامت قرار دیا جائے گا، لیکن جس چیز کا نہ صرف کتاب اور سنت میں ثبوت ہو بلکہ اس کی ترغیب بھی وارد ہو تو پھر کیسے اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص مجتہد ہونے کا مدعی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل اور فتوے میں وہ راستہ اختیار کرے جو اس کی نظر میں حق ہو اور جس کا وہ فیما بینہ وبین اللہ جواب دے ہو، لیکن اس کو پوری امت تو کیا کسی دوسرے کے اجتہادی موقف کے قائل پر ملامت کرنے سے احتیاط لازم ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے حضرت استاد الاساتذہ علامہ رضا الحق صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث دار العلوم زکریہ اور مفتی اعظم جنوبی افریقہ سابق استاد جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کو کے جن
یہ علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں مفتی رضا الحق صاحب،
کہ جن کی فقہی بصیرت، علمی تبحر اور جملہ اسلامی عقلی اور نقلی متداول علوم میں مہارت مسلم ہے، انہوں نے زیر نظر کتاب میں مذکورہ بالا مسئلے کی تنقیح فرما دی ہے اور کتاب اور سنت اور علماء سلف کے تعامل کی روشنی میں ذکر سری اور انفرادی کی طرح ذکر جہری اور اجتماعی کے جواز بلکہ استحباب کو مدلل اور مبرہن فرما دیا ہے، اور جو حضرات اس کے برت ہونے کے قائل تھے ان کے دلائل کا علمی جائزہ لے کر ایسا معقول ٹھوس اور تسلی بخش جواب مرحمت فرمایا کہ کسی طالب صادق اور متلاش حق کو تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں رہ گیا ہے۔ خاص کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف جو قول منسوب ہے اس کا جائزہ لائق دید اور قابل داد ہے۔ فجزاہم اللہ تعالی خیرن۔ برادرم مفتی محمد الیاس شیخ سلمہ اللہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے انتہائی محنت، جافشانی اور اخلاص کے ساتھ حضرت مفتی صاحب مدظل العالی کے افادات اور فرمودات کو مرتب کیا اور مزید تشریح اور تعلیق کا کام کر کے ان کی افادیت میں اضافہ کیا۔ اسی طرح دارالافتاء کے طلبہ بھی قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے مفتی الیاس صاحب کی سپرد کی گئی ذمہ داری میں ان کا پورے طور پر ہاتھ بٹایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب دامت برکات ان کا سایہ تادیر سلامت رکھے اور ان کے علوم اور فیوض سے مستفید ہونے کے بیش از بیش مواقع عنایت فرمائے اور جملہ معاونین کو اپنے شائع نشان جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔
بہرحال ایک مسئلہ ذکر جاہری اجتماعی، اس کو انہوں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، اس کے فوائد کو وغیرہ حضرت مفتی رضاء الحق صاحب۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ آج کل پوری امت کی پریشانی اجتماعی انفرادی ہم سنتے ہی رہتے ہیں، امت کی پریشانی، اس کا ایک بہت بڑا علاج ہے ذکر اللہ، سنیں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اب ذکر سری بھی ہوتا ہے، آہستہ بھی ہوتا ہے، جہری بھی ہوتا ہے، دعائیں ہیں، تلاوت قرآن ہیں، عبادت ہیں، یہ ایک بہت بڑا علاج ہے امت کے لیے، سمجھے۔ کچھ نہیں کرے تو ہم یہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کل ہی ہمارے پاس چند علماء آئے مغرب بعد کہ بھائی امت کے یہ حالات ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اللہ کی طرف رجوع کریں، دعائیں کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوسرے ملک کے بھی تھے اس میں، تو میں نے یہی کہا کہ اس کے سوا کوئی علاج نہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہ حکومت ہے، کچھ نہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں امت کے لیے اتنا کریں، دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی جو ہیں کمزوری کو تسلیم کریں کہ بھائی ہاں ہم کمزور ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو دعا اور ذکر سے تسکین حاصل ہے، ورنہ آج کل شیاطین بہت حملہ کر رہے ہیں بھائی دوست، مختلف قسم کے وساوس لوگوں میں، مختلف کیا کرنا چاہیے، امت کا کیا ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہی رہتے ہیں، چونکہ شیطان جو ہے اس کو تو موقع مل گیا، تو اب اسے بچنے کا علاج ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، دعائیں کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ تلاوت یہ بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ تو جو اپنے اپنے معمولات ہیں، چاہے سری ہو یعنی تسبیحات، تیسرا کلمہ ہے، درو شریف ہیں، استغفر اللہ سنیں، یا کوئی ذکر جہری کر رہا ہے لا الہ الا اللہ سنیں، تو اس کو بڑھیں، سنیں بات۔ وہ کشف الباری مولانا سلیم اللہ خاص صاحب کی ہیں، تقریر بخاری ہے، سنیں، اس میں ہم نے ایک بات دیکھی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مذاکرہ آیا، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جہاں فقط لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے احادیث میں، وہاں محمد الرسول اللہ نہیں ہوتا، اور جہاں شہادت کے ساتھ ہیں وہاں محمد الرسول اللہ بھی, تو اس میں نقطہ کیا؟ تو شاہ صاحب نے عجیب فرق بیان کیا, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, کہ دیکھیے جہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے, مثال کے طور پر من کان آخر و کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, حدیث میں آتا ہے من کان آخر و کلامہ لا الہ الا اللہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا موت کے وقت وہ جنت میں داخل ہوگا, دخل الجنہ. اسی طرح آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, کہ بھائی اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو یعنی موت کے وقت, تاکہ اس کو یاد آ جائے. تو شاہ صاحب نے یہ کہا. پھر جہاں شہادت کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہے تو وہاں محمد الرسول اللہ ہے, مثال کے طور پر بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر, بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وہاں محمد الرسول اللہ بھی ساتھ میں, جہاں بھی شہادت ہوگی محمد الرسول. تو شاہ صاحب نے فرق بیان کیا کہ جہاں عقیدے کو بیان کرنا ہو, جہاں عقیدے کو بیان کرنا ہو تو وہاں شہادت کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہوگا. نہیں بات, جہاں عقیدے کو بیان کرنا ہو تو توحید کی شہادت کے ساتھ محمد الرسول اللہ, رسالت کی شہادت بھی ضروری ہے تو ایمان معتبر. جہاں عقیدے کا اظہار ہو اور جہاں ذکر مقصود ہو, کیا وہاں فقط لا الہ الا اللہ؟ جہاں فقط ذکر, تو چونکہ یہ موت کی جو حدیث ہے کہ من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ, وہاں ذکر مقصود ہے, وہاں لا الہ الا اللہ ذکر مقصود ہے. اسی لیے مشائق بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اسی طرح آگے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, کہتے ہیں وہاں بھی ذکر مقصود ہے. تو جہاں ذکر مقصود ہو وہاں فقط لا الہ. اچھا پھر دس مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ کیوں؟ سمجھے بات, تاکہ وہ رسالت کا عقیدہ بھول نہ جائیں, اس لیے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی رسالت جو ہیں وہ بھول نہ جائیں, اس لیے دس مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کریں. دیکھیے یہ ہمارے مشائخ, ہمارے علماء کی فراست اور علم. تو شاہ صاحب نے فرق بیان کیا کہ جہاں عقیدے کا اظہار ہے وہاں تو شہادت کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی احادیث میں ملے گا, اور جہاں ذکر مقصود ہو تو وہاں لا الہ الا اللہ. تو بہرحال لا الہ الا اللہ کا ذکر تو ثابت ہے احادیث, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, وہاں تو ذکر کا لفظ ترمذی کی روایت ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, ذکر میں افضل لا الہ الا اللہ. سمجھے بات. اسی طرح متفق علیہ حدیث جو ہیں, سمجھے, کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ, سمجھے بات, ستر سے زیادہ شاخیں ہیں, افضلها قول لا الہ الا اللہ, ان میں سب سے افضل جو ہیں یا شہادت لا الہ الا اللہ. دیکھیے وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق, تو یہ تصوف قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہے, قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ہمارے مشائخ جو ان کے پاس علم بھی تھا, اور علم کے ساتھ نسبت, علم کے ساتھ نسبت یعنی تعلق مع اللہ. آج اس کی کمی ہو گئی, اب سمجھ میں آئے گا کہ تصوف کی لائن کیوں ہے. ہمارے مشائخ کے پاس علم بھی تھا قرآن و حدیث کا, اور اس کے ساتھ ساتھ نسبت مع اللہ یعنی تعلق مع اللہ. کتنا تعلق مع اللہ؟ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بذل المجہود جو ہیں جی, اس کی کتابت مسجد نبوی میں ہو رہی تھی, حضرت شیخ لکھتے تھے. نئی بات, اور مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری لکھواتے تھے. سنیں بات, بذل المجہود ابو داؤد کی شرح جو اب تو کئی جلدوں میں ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ صورتوں کی ترتیب میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب کچھ الگ ہے. سنیں ایمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا جو ذکر کیا تھا, ذکر ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صورتیں ملا کر پڑھتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں دو صورتیں ملا کر پڑھتے تھے. سمجھ آئی بات؟ تو وہ حدیث آ گئی. سمجھ آئی بات؟ تو مولانا خلیل احمد صاحب نے کیا فرمایا حضرت شیخ سے کہ میاں زکریہ اس کو لکھ لینا, یہ ترتیب آج تہجد میں اس طرح پڑھیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر اور ہمارے مشائخ میں یہ فرق. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب جب آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کبھی کبھی دو صورتیں ملا کر ایک رکعت میں پڑھتے تھے, دو صورتیں ملا کر کے ایک رکعت میں پڑھتے تھے, تو حضرت شیخ سے فرمایا کہ یہ لکھ لو, آج تہجد جب پڑھیں گے تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے. ہم میں اور ان میں یہ فرق, ہم پوری کتاب پڑھ جاتے ہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی. سمجھائی بات؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تہجد پڑھی تھی اور تہجد میں کس طرح پڑھتے تھے. سمجھے؟ تو ان کا فیض دنیا میں پہنچا, تو پھر حضرت شیخ کا اور اسی طرح مولانا خلیل احمد صاحب کی بذل المجہود سب جانتے ہیں. سمجھے؟ لامع الدراری, یہ بخاری کی تقریر ہے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی. الکوکب الدری, یہ ترمیزی کی تقریر ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ. ان لوگوں کا فیض جو دنیا میں پہنچا وہ محض علمی الفاظ کی وجہ سے نہیں پہنچا ہے, بلکہ تعلق ماں اللہ کی وجہ سے, اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے, اخلاص. ان لوگوں کا پھر اخلاص دی نمازوں میں خوشو خضو کا, یہ چیزیں کم ہو گئی, اس کے لیے یہ لائن. وہ حضرت آئے تھے, وہ بھی شکایت کر رہے تھے کہ بھائی خانقاہیں ختم ہو گئی دنیا میں. سمجھائیں؟ تو پھر یہ اوصاف بھی گئے. سمجھائی بات؟ اسی لیے اللہ اللہ کرواتے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمایا. سمجھائی بات؟ دین کی صحیح سمجھ اور عمل بھی نصیب فرمایا. عمل. سمجھائی بات؟ یہ مشائق کی صحبت سے یہ چیزیں جو ہیں حاصل ہوتی ہیں. سمجھائی بات؟ صرف کتابوں سے نہیں. سمجھے؟ کتابیں پڑھنے کے بعد ہم بزرگان دین کی صحبت میں جو واقعتاً اہل اللہ ہے, جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, ان کی صحبت میں رہے. جیسے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوا سب کچھ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک, تو اس میں سے کچھ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ.